اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، اور بے شک ہم نے ڈال دیا ان کی گردنوں میں طوق، کیسے؟ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، یہاں تک کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہے. حالت کیا ان کی؟ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور پس ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے. پہلے تو اس کے مشکل الفاظ کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے. آناق اونق کی جمع ہے، اور اونق کہتے ہیں گردن کو، نیک. اغلال غل یا غل کی جمع ہے، توک مراد ہے، جیسے نیک بینڈز نہیں ہوتے، توک. فہیہ الی الاذقان، اذقان ذقنن سے ہے، ٹھوڑی کو کہتے ہیں، یہ جو چن ہوتی ہے نا ہماری چن. اور مقمہون قاف میم ہا اس کا روٹ ہے، قمہن، پانی پی کر گردن اٹھانا، اس کا لفظی پانی یہ ہے. قمہن کہتے ہیں عربی زبان میں اونٹ یا بکری کا پانی پی کر گردن اوپر کرنا. آپ نے کبھی دیکھا کیٹلز جو ہوتے ہیں نا، جب نیچے گردن کر کے پانی پیتے ہیں نا، پھر ایک دم اوپر کرتے ہیں وہ. اب اس کو اسپرچلی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں، لیکن سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں تو ان کی گردن میں یہاں ایک وال ہوتا ہے، پانی منہ میں بھر لیتے ہیں نا، پھر جب اوپر منہ کرتے ہیں تو وہ وال کھلتا ہے تو پانی اندر چلا جاتا ہے. اس کیفیت کو کمہن کہتے ہیں. اسی سے لفظ پھر ہے اقمح، بڑائی جتلانا، مغرور ہونا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی باڈی لینگویج بتائی ہے ہمیں. تکبر سے اکڑی ہوئی گردنیں تھیں کہ اس بات کو سن کر آگے جو ریئیکشن شو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ویژلائز کر دیا. آپ امیجن تو کریں نا، ایک شخص اندر آئے اور یوں اس کی گردن اوپر اکڑی ہوئی ہے. کبھی کسی کی گردن میں کالر لگاؤ تو وہ ذہن میں لے آئیے، وہ تو مجبوری ہوتی ہے نا، لیکن کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس کو جب وہ نیچے نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر، یہاں اس آیت 8 کے شروع میں تکبر کا لفظ بھی لکھ لیا، ایمان نہ لانے کی وجہ ہمیں سے ایک وجہ تکبر تھا. جو خود کو بڑا سمجھے وہ دوسروں کو کیا سمجھے گا، اور ایسے لوگوں کے چہروں پہ بیزاری ہوتی ہے، انڈیفرنٹ سمجھتے ہیں خود کو. کسی محفل میں آ جائیں، کسی جگہ بلا لیے جائیں، وہ بیٹھتے بھی نہ تو یوں بیٹھتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں، ہمارا جیسا کون ہے. یہاں دیکھیے کہ غل کی بات ہوئی ہے نا شروع میں، ابھی پورے جنرل ہیں، پوری آیتوں میں جو شروع سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں اس کے اندر سے چند چیزیں ہمارے سامنے. اور وہ کیا ہے کہ غل عرب لوگ کیسے باندھتے تھے، یہ جو اغلال انفی، آپ اگر لفظوں پہ غور کریں نا، ان نجال نفی آناک کی ہم اغلال فہی لسکانی فہم مقواہ. عرب لوگ ہاتھوں کو گردن پر باندھ دیتے تھے. یہ دیکھیے گا، اگر آپ میرے ہاتھوں کی پوزیشن، کسی کو باندھنا ہوتا تھا تو اس کے یہ جو ہاتھ ہے نا، اس کو یوں کرتے، دونوں ہاتھ پکڑ کے ادھر اور ادھر پٹی باندھ دیتے تھے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا، گردن اوپر چلی جاتی تھی، ہاتھ جو تھے وہ پیچھے نہیں ہو پاتے تھے. کتنی اذیت کی حالت ہے. ہر وہ بندہ جو کسی بھی قسم کے شک یا تعصب میں نا، وہ اسی طرح کی تکلیف میں ہے. بعض لوگ مائنڈ کرتے ہیں، فلاں اس کے خلاف یہ بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے. میں کہتی ہوں اس کو تو اور زیادہ بولنے کا حق ہے، وہ تو پتہ نہیں کتنا برداشت کر رہا ہے، کیونکہ اندر گرج ہے نا، تو یہ گرج جو ہے یہ غل اور غل کی طرف سے ہے. تو غل کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو گردن تک پہنچا کر گردن کے ساتھ جکڑ بند کرنے کو. پھر اسی طرح سے ایک اور چیز دیکھیے، یہ جو آیا نا فاحشی نہ ہوں، تو غشیت جو ہے نا، یہ آنکھ کی ایک بیماری ہے، آنکھ کی بیماری ہے جو انسان کو نبینا کر دیتی ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اور ایمان اور ان کے درمیان چاروں طرف سے رکاوٹ آ رہی ہے، آگے سے، پیچھے سے، سائڈ سے بھی نہیں دیکھ سکتے. ان آیت کے بارے میں ایک واقعہ سن لیجئے. ایک مرتبہ ابو جہل ملعون نے کہا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں تو یوں کروں گا اور یوں کروں گا، یعنی آپ کو نقصان دوں گا. اس پر یہ آیتیں اتری. لوگ اسے کہتے تھے یہ ہے محمد، لیکن اسے دکھائی نہیں دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوچھتا تھا کہاں ہیں کہاں ہیں. ایک مرتبہ اس نے ایک مجمع میں کہا کہ یہ دیکھو، کہتا ہے کہ اگر تم اس کی تابع داری کرو گے تو تم بادشاہ بن جاؤ گے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جیو گے، اور اگر تم اس کے خلاف ہوگے تو یہاں ذلت کی موت مارے جاؤ گے اور وہاں عذابوں میں گرفتار ہوگے، یعنی آپ کے خلاف کیے لوگوں کو، آج آنے تو دو اس کو. اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی مٹھ خاک تھی. آپ ابتدان سورت یاسین سے لے کر، یعنی ابتدائے سورۃ یاسین سے لے کے لا یبصرون تک پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. اللہ نے ان سب کو اندھا کر دیا اور آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے، اور ان بدبختوں کا گروہ جو آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھا. اس کے بعد ایک صاحب گھر سے نکلے، ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے گھیرا ڈالے کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کے انتظار میں صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ ہجرت کی رات کی بات ہے, پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں. آج اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس نے کہا واہ واہ, وہ تو گئے بھی اور تم سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکل گئے. یقین نہ ہو تو اپنے سر جھاڑو. اب جو سر جھاڑے تو واقعی خاک نکلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ابو جہل کی یہ بات دہرائی گئی تو آپ نے فرمایا اس نے ٹھیک کہا, فی الواقع میری تابے داری ان کے لیے دونوں جہان کی عزت کا باعث ہے اور میری نافرمانی ان کے لیے عزت کا سبب ہے, ان پر مہر لگ چکی. اور یہی بات سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو کہی تھی, اور ان الذین حقت علیہم, یعنی ابو جہل اور ان لوگوں کے بارے میں یہ بات خاص طور پہ آئی ہوئی. اور عام طور پہ تو ہر اس بندے کے لیے جو قرآن سے یا ہدایت سے دور رہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتا. یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے لیے چن لے. دوسری بڑی وجہ, وجعلنا من بین ایدیہم سدا, اور ہم نے بنا دی ان کے سامنے ایک دیوار, ومن خلفہم سدا, اور ان کے پیچھے ایک دیوار. نتیجہ کیا نکلا؟ فغشیناہم, ہم نے ان کو ڈھانپ دیا, اور فہم لا یبصرون, وہ دیکھ نہیں سکتے. اس کے شروع میں لکھ لیجئے لفظ تعصب. پہلی بڑی وجہ حق کو قبول نہ کرنے کی تکبر, اور تکبر سے مراد وہ لفظی تکبر نہیں جو ہمارے یہاں مشہور ہے. بعض لوگ باہر سے اتنے مسکین لگتے ہیں, واللہی وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے بےچارے, اندر سے وہ اتنے کٹھور ہوتے ہیں کہ کون ان کو حق کی بات دے سکے. یہ ظاہری پوسچر کا نام نہیں ہے تکبر کے. بطر الحق کی وغمت الناس, حق بات آئی, دعوت ملی حق کی, چٹلا دیا نہیں, ضرورت نہیں, مصروف ہیں, ہمیں نہ بلاؤ, دس اینڈ دیٹ. اور دوسری بڑی بات کا کیا ہے تعصب؟ کیا تھا کہ ایک یتیم مکہ کی پارٹی کے لوگوں کے پیچھے ہم لگ جائیں؟ ہم تو جدی کشتی بڑے جاننے والے, ان باتوں کو ماننے والے ہیں. یہ تعصب تھا کہ ہم اس نبی کی بات نہیں مانیں گے. نبی تو مانتے کیوں نہیں تھے. اور یہ جو پیچھے اور آگے کی دیوار ہے نا, آپ امیجن کریں ایک شخص ہے, یعنی یہ دیوار ہے, اس کے آگے ایک شخص کھڑا ہو, جیسے بھی ہم نے دیکھا منظر, گردن بھی کھڑی, گلے میں توک بھی ہے اور گردن ہلا نہیں سکتا, اور بالکل اس کے تھوڑے سے فاصلے پہ آگے ایک اور دیوار چن دی جائے, سوچ کے کیا ہو رہا ہے؟ گھٹن ہوتی ہے نا, کبھی آپ کو تنگ سی لفٹ میں بند کر دے, حالانکہ یہ پھر بھی اتنی تو ہوتی ہے کہ ہم سانس لے, لیکن بعض لوگ فینٹ ہو جاتے ہیں اس خوف سے. کئی لوگوں کو فوبیا ہے, وہ لفٹ میں نہیں بیٹھ سکتے. یہ وہ ہے گھٹن جو دل میں تعصب ہو تو حق کی طرف آتے ہوئے ہوتی ہے, جان نکل جاتی ہے حق کی بات سن کے. ہر محفل میں جانے, بیٹھنے, انجوائے کرنے کو تیار, لیکن نبی کی دعوت, نبی کی بات, قرآن کی بات سن کر خوف آنے لگتا ہے کہ سانس گھٹ جائے گا, بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. اور پیچھے اور آگے کی دیوار سے یہ بھی مطلب لیا گیا, نمازی کے لوگوں سے عبرت حاصل کی اور نہ مستقبل کے کوئی پلان تھے, آنکھیں ہی بند ہو گئیں. آگے پھر یہ بات آئے گی آیت 45 میں, وہاں آپ دیکھیے گا, دیکھ ہی نہیں سک رہے. دیکھیے تھوڑا سا سمجھیے کہ اللہ کی معرفت اور حق کی پہچان کے لیے اگر انسان کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے نا, تو وہ تو ہر جگہ موجود ہے. کائنات میں اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں, اعلی اللہ کہہ لیجئے, اور قرآن بار بار دعوت دیتا ہے. سورت بقرہ 164 میں ہم پڑھ چکے کہ ذرا غور و فکر تو کر کے دیکھو اللہ کی نشانیوں پہ. اب ہر بندہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے. یہ پہلی وجہ ہوتی ہے, یعنی کائنات کی نشانیاں, اللہ ہے, سورج, چاند, پھل, پھول, زیبرا, اور کیا کچھ ہم نے کل کے سبق میں دیکھا لاسٹ لیسن میں. اب یہ ایک وجہ ہوتی ہے. دوسری چیز جو بندے کو نصیحت دلواتی ہے نا, وہ ایام اللہ ہوتی ہے. کوئی حادثہ اپنے ساتھ پیش آ جائے یا آپ کے ارد گرد والوں کو پیش آ جائے, زلزلہ, سیلاب, طوفان, کسی کی موت, کسی قوم کے ساتھ کچھ ہوئے, حالات ہو گئے, جنگیں ہو گئیں, یہ بھی چیز سمجھ آ گئی. یا آپ اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے اللہ کے قریب آ جائیں گے, یا اللہ کی طرف سے آنے والی چوٹوں پہ اللہ کے قریب آئیں گے. اللہ کہتے ہیں من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا, یہ وہ بد نصیب ہے, نہ اللہ کی نعمتوں کو پا کے شکر کے سجدے کرتے ہیں اور نہ اللہ کی طرف سے آزمائشوں کو پا کر صبر کرتے ہیں. یہ بیکار ہے, کھوٹے سکے ہیں. اور ہر وہ بندہ کھوٹا ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی نعمتوں کا مقصد نہیں سمجھتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی پکڑ کی وجہ نہیں سمجھتا. ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ منافق کی مثال اس گدھے کی ہے جس کو نہیں پتا کہ میرے مالک نے میرے اوپر بوجھ مجھ سے خوش ہو کے ڈالا یا مجھ سے ناراض ہو کے ڈالا ہے. دو ہی وجوہات ہوتی ہیں نا. مالک کو پتا کہ یہ بڑا اچھا کام کرے گا, اس پہ بوجھ ڈال دیتا ہے, وہ اس کا بوجھ اٹھا کے جاتا ہے. اور سم ٹائم مالک کو غصہ آتا ہے کہ یہ بوجھ نہیں اٹھاتا, کام نہیں کرتا, کھاتا ہے, پھر اس پہ اور بوجھ ڈالتا ہے, پیچھے سے اس کو مارتا ہے. چل اب ہے تو بوجھ ہی ہے نا. ہم دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو پاتے ہیں, لیکن ہم اگر اللہ کو نہیں پا رہے نا اس کے بعد تو بوجھ ہے. لکھ لیں, نعمتوں کو پا کر رب کو نہ پانا یہ گدھے کا بوجھ ہے اور اپوزٹ بھی اس کا. اب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کیا کریں, وہ سواؤن علیہم برابر ہیں ان پر, انذرتہم خواب ان کو ڈرائیں ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں. ریزلٹ کارڈ پہ ایک ہی لفظ لکھا ہوگا, کیا؟ لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ کو یاد آیت آئی ہے سیم ہو بہو یہی لفظ سورت بقرہ کی آیت نمبر 6, آپ کے لیے برابر ہے, ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ نہیں مانیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ماننا ہی کوئی نہیں تو پھر ہم ان کو کیوں بتائیں؟ آج آپ کی میری زبان میں ہم کہہ لیں کہ انہوں نے آنا ہی کوئی نہیں تو ہم ان کو بار بار کیوں بلائیں, بار بار انویٹیشن کیوں دیں, بار بار فلائر کیوں دیں, بار بار ہم میسیجز کیوں دیں؟ تو اس جملے پہ غور کر لیجیے, وسواؤن علیہم ان کے لیے برابر ہے, لیکن یہ نہیں کہا وسواؤن علیہ کا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں مانیں گے, ان کا نصیب نہیں بدلے گا, لیکن آپ کو بلانے کا تو فائدہ ہوگا. ان پہ برابر ہے, آپ پہ برابر نہیں ہے, اسی لیے اللہ کے نبی بلاتے رہے. 13 سال بلایا اللہ کے نبی نے ان کھوٹے سکوں کو, جن میں سے اکثر بعد میں 1 سال کے بعد بدر کے کنویں میں مروا کے ڈال دیے گئے. تو نبی کو کہا آپ تڑپتے رہے, آپ کا تڑپنا اور آپ کی یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی. تو میرا رات کے لیے سبق ہے, پہلی بات ہے کبھی کسی کی ہدایت کا ٹھیکہ نہ لیں کہ میں اس کو ہدایت دے سکتی ہوں. دوسری بات ہے کسی کے ہدایت کی طرف انٹرسٹڈ نہ ہونے کو بنیاد بنا کر کسی کو بتانا نہ چھوڑیں. میرا اور آپ کا کام منوانا نہیں ہے, بتانا ہے. وما نہیں نہیں لل بلا, ہمیں منوانے کا اجر نہیں ہے, بتانے کا اجر ہے. میں اس کو بالکل ایسا سمجھتی ہوں کہ جیسے پوسٹ مین ہے, اس کو پیسے ملتے ہیں نا پوسٹ کو ڈیلیور کرنے کے. اس نے گھر میں جا کر خط ڈال دیا, بعد میں اس خط کو کوئی کھولے, اس میں جاب لیٹر آ جائے, جاب مل گئی, یا اس میں کسی عزیز کی موت کی خبر ہے, یا کوئی ٹیکس کے پیپر ہے پیسے دینے, اس کی پے پہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا نا. دائیے دین کا کام ڈاکیے کا کام ہے. وی آل آر پوسٹ مین, جسٹ پوسٹ کرتے ہیں جا کے لوگوں کی ہدایت ان کے گھر پہ, اور جس کو مل جاتی ہے اس کو دوسرے کو ضرور بتانا چاہیے. خیر آگے چلتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ماننا تو کوئی نہیں, تو ساتھ ہی آیت 11 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں مانتا کون ہے, کون ہے جو ہدایت کو مانتے ہیں اور کون نہیں. تو فرمایا انما کلمہ حسر, اونلی, سوائے اس کے نہیں. تنذرا, آپ ڈرا سکتے ہیں. من, اس شخص کو, آپ تو صرف اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں یا ڈرا سکتے ہیں جو, اب یہاں 1, 2, 3 کر لیں, میں آپ کے اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کراؤں گی بعد میں انشاءاللہ. پہلی صفت, اب آپ کو اور مجھے غم ہے نا کہ مجھے ہدایت ملے گی کہ نہیں. پہلی نشانی ہدایت کو پانے کی, من اتبع الذکر, جو ذکر کی پیروی کرے. اور ذکر کیا ہے ادھر لکھ لیجئے, قرآن. پیچھے پڑھ چکے سورہ ہجر میں, ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون, بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو فرسٹ تھنگ کیا ہے؟ اس کتاب کی پیروی. اور اسی کے اندر ہی سچی بات ہے, سب کچھ آ جاتا ہے. جو ہدایت کے پیچھے, جو اس کتاب کو پڑھنے لگ جاتے ہیں, اس کی اتباع کرنے لگ جاتے ہیں, ان کے لیے ہدایت کا مین گیٹ کھل جاتا ہے اللہ کے حکم سے. کسی بھی ولے کا باہر کا گیٹ سوچ لیں, کھل جاتا ہے. اب خیر پہلی شرط ہو گئی. اب آپ کہتے ہیں اس میں ہم سارے آگے ماشاء اللہ, کیونکہ ہم تو ہفتے میں 4-5 دن ہدایت کی پیروی کے لیے یہاں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں لفظ دیکھیے اتبا, تتلو کا لفظ نہیں آیا, تلاوت نہیں ہے اس میں, تلا یتلو نہیں ہے, یقرؤن بھی نہیں ہے, اتبا ہے. کیا سمجھ آیا؟ سن کے اس کے فٹ سٹیپ پہ چلنے والے. ایک روایت کا خلاصہ کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ من جعلہ امامہ, جس نے اس قرآن کو اپنا امام بنا لیا. اور امام کس کو کہتے ہیں؟ جس کی پیروی کی جائے, جس کو فالو کیا جائے. نماز کا امام بھی تو اسی لیے امام ہوتا ہے نا کہ جو وہ کرتے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. قرآن کو امام بنانا ہے, کیا جو کہتا ہے مانتے جاؤ, جس سے روکتا ہے روکتے جاؤ, سمینا واتانا مانتے جائیے. یہ ہے اتباع قرآن. اور اس کی ایک مثال صرف دے کے آگے چلتی ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک قانون بناتے ہیں حالات کا مشاہدہ کر کے. دیکھا انہوں نے کہ لوگوں نے بڑے بڑے حق مہر مقرر کرنے شروع کر دیے. اب ہوتا کیا کہ عرب لوگوں نے تو شادی کا سارا خرچہ بھی خود کرنا ہوتا تھا, تو نقصان کیا کہ بہت سارے بیچارے شریف مر چکے ہوئے شادی سے محروم ہو گئے. یہ مسئلہ اتنا بڑا کہ حضرت عمر نے ممبر پہ جا کے ایک اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی 500 درہم سے بڑا حق مہر نہیں باندھے گا, اب ماننا پڑے گا. یہ قانون ایک حکومت کی طرف سے اناؤنس ہوا اور عمر جو ہے خطبہ دے کے واپس آئے تو یہ ایک عام عورت جو تھی اس نے عمر کو روک لیا. کہا عمر جی آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ 500 درہم کی حد لگا دیں, جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے, طلاق کے ضمن میں قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم نے ان عورتوں کو قنطار بھی دے دیا ہے, بڑا ہیپ آف دا منی کہہ لیجیے, قنطرا گائے کی کھال کے اندر جتنا سونا بھرے اس کو بھی قنطار کہتے تھے. یہ سب آپ سن چکے ہیں سورۃ آل عمران کے شروع میں بھی, مقنطرت ذہب فضہ, اور اسی طرح اس میں بھی. اور کہا کہ اللہ تو کہہ رہے تم خزانہ بھی دے سکتے ہو عورتوں کو مہر کے صورت میں, آپ نے اس کو 500 درہم کیوں کیا. بس یہ تھا وہ جملہ عمر کو توڑ گیا. فوراً واپس ممبر پہ گئے, لوگوں کو جمع کیا اور کہا لوگوں ابھی عمر نے ایک قانون بنایا تھا, ابھی اس کو توڑتا ہے, جس کا جتنا دل کرتا ہے حق مہر دو, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ خزانہ دے دو تو میں کون ہوتا ہوں اس کو مقرر کرنے لگا. یہ ہے اتباع ذکر, قرآن کی پیروی. میں اور آپ اپنے اوپر لے کے سوچیں, ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنا اور ہے, ہم پڑھیں گے ادھر آ کے, پیروی کوئی اور کر لے, اب سارے کام ہم نہیں کرنے, ہم پڑھ نہیں رہے, عمل کوئی اور کرے. اور بعد میں ہم چاہتے پڑھتے ہم ہیں بدلے ہمارے گھر والے, اثر ہمارے بچوں پہ آئے یا ہماری دوستوں پہ آئے. جب تک اتباع کے لیے قرآن نہیں سنیں گے نا فائدہ نہیں ہوگا. مثالیں اور بھی بہت ساری ہیں ذہن میں اس وقت. صحابہ کی کامیابی یہ تھی کہ وہ قرآن نہ صرف یہ کہ پڑھتے تھے بلکہ اتباع کرتے تھے. ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہتے ہیں میں نے 8 سال میں سورت بکرا پڑھی. ہم تو سورت بکرا کتنی دفعہ پڑھ جاتے ہیں ایک ہی جگہ بیٹھ کے. کہتے کہ لوگوں نے کہا آپ نے 8 سال میں پڑھی, کہتے ہاں ایک آیت پڑھتا تھا پھر اس پہ غور کرتا تھا عمل کرتا تھا, جب اس پہ عمل پکا ہوتا پھر دوسری آیت پڑھتا. خود کہا کرتے ہیں اپنے بارے میں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا علم اور اس کا عمل ایک ساتھ کیا. مجھے اور آپ کو کیا مزہ اس اتباع کا. وہ لوگ نماز کے دوران قبلہ بدل جاتے ہیں, وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ, وہ اتنے متبع ذکر تھے کہ قرآن کا حکم نبی کی زبان سے نہیں عمل سے دکھا. دیکھیں نماز کی حالت میں تو فرشتہ بھی نہیں دکھا ہوگا, نبی نے بول کے بھی نہیں کہا کہ اپنے ٹرن یور فیسز پلیز, صرف نبی مڑے تو وہ بھی مڑ گئے, تو وہ اس کو ہدایت ملتی ہے. ٹھیک ہے, من اتبع ذکر. پھر دوسری صفت وخشی الرحمن بالغیب, جو رحمان سے بن دیکھے ڈر جائے, یہ دوسری صفت ہے. پچھلی سورت میں پڑھ چکے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں. علم بندے کے اندر اللہ کی خشیت ڈالتا ہے, تو خشیت کے بغیر قرآن پڑھیں گے نا تو وہ ہو جائے پیٹھ پہ لداوا. خشیت والا قرآن انسان کو فائدہ دیتا ہے. اب یہاں تو دو باتیں کہہ دی گئی نا, پھر آگے خوشخبری دے دی کہ فبشر خوبی مغفرت واجرین کریم, تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے مغفرت کی بھی اور باعزت اجر کی بھی. لیکن ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ ہدایت کس کو ملتی ہے اور کس کو نہیں ملتی. یہاں تک سورت یاسین کا ایک پورا حصہ پورا ہوتا ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں, بالکل اداسی والا دل ہے اس وقت, اللہ نے اپنا نبی بھیجا, ہدایت کا سورس بھیجا, قرآن نازل ہوا, جن کو نہیں ماننا تھا نہیں ماننا. یہ کون لوگ تھے؟ ایٹیچیوڈ پرابلم, چہروں پہ بیزاری, ان ڈفرنٹ رہنا چاہتے تھے اپنے آپ کو اس معاشرے میں رکھتے ہوئے بھی. اللہ کے نبی کو صاف آ کے کہتے تھے ابن مسعود یہاں سے اٹھیں گے نا پھر ہم آئیں گے, یہ چھوٹے چھوٹے چرواہے غریب، ان کے کپڑوں سے ہمیں بو آتی ہے بکریوں کی، ان کو اٹھائیں پھر ہم آئیں گے. آتے بھی تھے تو کہتے تھے ہمارے لیے ذرا اچھا سا سٹنگ ارینجمنٹ کر دیجئے، کچھ تو ہمیں پروٹوکول دیا کرے بھائی، ہم ذرا بڑے لوگ ہیں، ہم سردار ہیں. یہ پہلی وجہ بنی ان کے ہدایت سے دور رہنے کی. اور اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا نا کہ ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، ان کے سروں پہ توک ہے، یہ ان کے ظاہر کی نہیں، ان کے اندر کی کیفیت تھی. جس کو ہدایت نہیں چاہیے ہوتی نا، وہ قرآن سنتے وقت بھی اندر سے اکڑا ہوتا ہے. اور اکثر میں یہ کہتی ہوں کہ قرآن سنتے وقت ہم پگھلتے ہیں. اس قرآن کی کلاس میں جو ہمارے دل کی حالت ہوگی نا، جب یہاں سے اٹھیں گے نا تو ہماری موم بتی ادھر ہی جم جائے گی. کینڈل کو آپ جلائیں نا تو مڑ جاتی ہے، لائٹ بند کریں اس کی تو وہ وہیں اکڑ جاتی ہے. اگر قرآن کی کلاس میں دل نہ پگھلا، اکڑ کے بیٹھ گئے، سینے پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے، نہ ماننے کی بات پہ بیٹھ گئے، تو یاد رکھیے یہاں سے باہر نکل کر صرف گمراہی پھیلائیں گے اور لوگوں کو اس سے دور کریں گے اور ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ میرے مجرم ہیں. اور آپ دیکھیے دنیا میں بھی مجرموں کے گلے یا ہاتھوں میں عموماً توک پہنائے جاتے ہیں، ہتھکڑیاں. یہاں گلے کا توک ہے. آپ کو پتا ہے کہ آج کے دور میں مجرم کو پکڑنے کے لیے ہاتھ میں توک ڈالتے ہیں نا. جب غلامی عام تھی تو غلاموں کے گلوں میں توک ڈالتے تھے. مثال اچھی نہیں، لیکن جیسے لوگ کتوں کے گلوں میں پٹے ڈال کے کھینچتے ہیں نا، اتنا برا دور تھا وہ جب اللہ کا نبی آیا کہ جس میں ان کے گلوں میں پٹے ڈال کے ان کو کھینچتے تھے. حضرت بلال جب مسلمان ہوئے، احد احد کی پکارنے لگاتے تھے، تو عبیہ جو ان کا غلام مالک تھا امیہ، اس نے ان کے گلے میں پٹا ڈال کے اس کی رسی من چلے جوانوں کو دے دی. روایت میں آتا ہے کہ وہ مکہ کے پہاڑوں پہ ان کو جانوروں کی طرح لے کے پھرتے تھے. عقل نہیں تھی بلال کو، بعد میں انہوں نے زانے دی ہیں، سمجھدار لوگ تھے. لیکن اللہ کے لیے اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے. اس لیے وہ لوگ جنہوں نے نہ مانا وہ اللہ کے مجرم ہیں. ان کو خود نہیں پتا تھا. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو پولیس آ کے اس کے توک لگاتی ہے. یہ جو ہدایت قبول کرنے سے روک لینا نا، یہ اللہ کی سزا ہے. کسی بھی غلط کام کرنے والے کو گورنمنٹ جیل میں ڈال دیتی ہے نا، یہ اللہ کی سزا ہے کہ من بین ایدیہم سدم ومن خلفہم سدم. یہ انا کی جیل ہوتی ہے. مجھے کیا سمجھا، مجھے میرا مقام نہیں دیا، میرا ڈیو حق نہیں دیا. اور ایسے لوگ خود ساختہ جیلوں میں بند ہونا پسند کر لیتے ہیں، لیکن ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیے یہاں ایک اور کوشچن لوگ کرتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو ڈال دیا گمراہی میں تو وہ کیا کریں، کیونکہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے نا. وجعلنا من بین ایدیہم، ہاں وی ڈڈ دس. اس کا جواب کیا آپ دیں گے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے. کوئی کہہ دے دیکھو اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے ان کو ہدایت سے دور کر دیا، تو وہ تو بےچارے ہیں. تو اس کا جواب لے لیجئے، اللہ کون ہے؟ مالک الملک ہے، بادشاہ نا. دنیا میں جب کوئی مجرم کو جرم کرتا ہے تو بادشاہ اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتا ہے نا، حکومت اس کو قید کرتی ہے، سزا دیتی ہے. اللہ نے بھی اپنے مالک الملک ہونے کا ثبوت دیا. یقیناً انہوں نے اللہ کا کوئی قانون توڑا ہوگا، اور اللہ نے اس کی سزا میں ان کو خود ساختہ جیل میں بند کر دیا. اور یہ جیل کون سی ہے لکھ لیجئے، انا کی دیواریں. میں بہت بڑی ہوں. یہی تو ابو جہل کا مسئلہ تھا.